باڈی انسان کی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جیسے وہ مکان اللہ کے مکان. اب اگر اس انسان نے اس باڈی کا غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال، ہارٹ کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، پیٹ کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال، تو یہ ویسے ہی خیانت کرنے والا ہوگا جیسا خیانت اس مکان والے نے کیا. اور جیسے اس مکان والے پر ہم کہیں گے یار تم نے تو ظلم کیا ہے، اسی طرح سے بس یہی سمجھنا ہے کہ صاحب میرے پاس یہ جو باڈی ہے یہ میری بنائی ہوئی خود کی نہیں، یہ خدا کی امانت. اس لیے آج تک ابھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی باڈی کے چیزوں کو ہم گفٹ کریں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جی آئی ڈونیشن میں کیا پریشانی ہے، آپ کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تو مر ہی رہے ہیں، مر جائیں گے تو ہماری آنکھ سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا. اصل میں کنسپشن ہی بالکل دوسرا ہے اسلام کا. اسلام کا کہ ہمارے پاس جو باڈی ہے یہ امانت ہے خدا کی، یہ تو استعمال کرنے کے لیے جب تک ہے، اور جو ہی ہم استعمال کر کے فارغ ہو جائیں گے یعنی ہم دنیا سے گئے، کہا میری باڈی ساری واپس آئے گی جو میں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی تھی. تو کیسے انسان اس لیے اب تک تو یہی فیصلہ ہے کیا تھا کہ انسان کی باڈی کا ہر جز خدا کی امانت ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے. اگر بیچنے کی اجازت مل جائے تو کتنے ہی غریب انسان طاقتور ہے تو اپنی ایک کسی بیچ دے گا 1,00,000 روپے کی، فی الحال 2 سال نکل جائیں گے 1,00,000 روپے کے تو، لیکن نہیں صاحب اور کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی چربی کا کریم بننے لگے تو جن کا فیٹ زیادہ ہو گیا وہ چربی نکال کر کریم بنائیں گے اور بہت مہنگا کریم بیچیں گے. شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک دفعہ انسان کی چربی کا کریم بنائے گا دنیا کا سب سے مہنگا کریم وہی تھا، فرانس میں بکا ہے. اس وقت وہاں جب علماء کی بحث ہوئی انہوں نے کہا تھا ہاں اسلام نے جو بین لگائی ہے اب سمجھ میں آتا ہے اسلام کی بین کا فائدہ کیا ہوا، ورنہ انسان کریم بنانے والی کمپنیاں انسانوں کو مار مار کر کے ان کی چربی کریم بنائیں گے اور دنیا میں بیچیں گے. جرمنی نے انسان کی کھال کا پرس بھی بنایا ہے، اس کو لیڈی صاحباؤں نے فخر کے ساتھ کہا ہم نے انسان کی چربی کا پرس استعمال کیا ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے. خیر کہ انسان کی باڈی جو ہے یہ خدا کی امانت ہے، اس امانت کا غلط استعمال کرنے والا بہت بڑا مجرم ہوگا، اور اس امانت کا صحیح استعمال کرنے والا خدا کے انعام کو مستحق. جب انسان یہ سمجھنے لگا کہ میرے پاس یہ امانت ہے، آنکھ میرے پاس امانت، اسی بنا پر اتنا زیادہ کھانا کھانا جرم ہے جس کی بنا پر انسان کی صحت خراب ہو جائے، کیا آپ اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جرم. اسی بنا پر اپنے جسم کی کسی بھی چیز کا ایسا استعمال جس کی بنا پر وہ کمزور ہو جائے، جس کی بنا پر اس کو نقصان ہو جائے، اجازت نہیں. مثلا فرض کیجیے اگر کوئی آدمی اپنا ناخن اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو خدا کی پیدا کی ہوئی، آپ نہیں اکھاڑ سکتے. ایک دفعہ مسلمان علماء کے یہاں ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، مہینوں تک اس پہ بحث ہوتی رہی، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ کیا تھا؟ اگر کسی بچے کی 6 انگلیاں پیدا ہو گئی، آپ مجھے ایسے سال آؤ، یہ انگلی کاٹنے کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ ایک طرف سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہاں صاحب یہ نیچر کے خلاف ہے، کاٹنے کی اجازت دے دو کیونکہ یہ برا لگے گا بےچارے کو. اب کبھی یہاں ہوتی ہے ظاہر زیادہ انگلی، کبھی یہاں ہوتی ہے اور وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا میری 6 انگلیاں ہیں، بہت برا لگتا ہے، اس لیے کاٹنے کی اجازت دے دو کیونکہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے یہ، ایک جواب. اور دوسری جواب کہتے ہیں بالکل نہیں، جیسے یہ انگلی ہے اس میں گوشت ہے، اس میں ہڈی ہے، اس میں پٹھے ہیں، اس میں خون ہے، اس میں ناخن ہے، اسی طرح سے یہ جو 6ٹی انگلی ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیسے خدا کی پیدا کی چیز کو اصل ناخن کو تو کاٹنے کی اجازت دی، ناخن کے کاٹنے کی اجازت ہمارے نبی نے دی، ختنے کے کھال کاٹنے کی اجازت وہ نبی علیہ السلام نے دی ہے، لیکن اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نبی نے نہیں دی، تو ہم کیسے کاٹنے کی اجازت دیں گے؟ مہینوں تک بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ شاہوں کے لیے میں نے جو باڈی کا ایک حصہ تمہیں بنایا تھا تم نے کاٹ کر پھینکا کیوں اسے، جی ہم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تم کون تھے یہ فیصلہ کرنے والے؟ اچھا پیدا میں نے کیا تھا. اسی لیے پلاسٹک سرجری کی وہ قسم جو صرف باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے کی جائے اس کو بین کر دیا گیا اسلام نے. یعنی کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کو اسلام نے اس لیے بین کیا گیا، گویا انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی باڈی کا کچھ چینج کروں، رنگ بدل دیں گے، پیٹ آگے نکل گیا اس کو اندر کریں گے، اسی لیے کیونکہ صاحب یہ خدا کی امانت ہے آپ اس میں تبدیل نہیں کر سکتے، بزرگوں، یہ جو انسان کے پاس باڈی ہے یہ خدا کی امانت ہے، دل خدا کی امانت ہے، اس کو اگر برے خیالات کا مرکز بنایا گیا تو تب کہ ہم لوگ آپ دیکھ کر غلط استعمال کر رہے ہیں. دماغ خدا کی امانت ہے، اگر ہم نے اس دماغ سے بری باتیں سوچی ہم خدا کی پیدا کی چیز کی امانت کی خیانت کر رہے ہیں. اور ہاں خدا کی امانت ہے، اس امانت کا اگر خیانت ہو گیا اور اتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہ دعا کرتے تھے جس دعا کی ضرورت حضور کو بالکل نہیں ہوتی تھی اور وہ حضور کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن دعا کرتے تھے. اس کی میں اسی مثال بتاتا ہوں. حضرت نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا کر رکھنا جو بیوی وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. یہ دعا حدیث میں ہے. اللہ اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. امبر حضور کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ایسی تھی خدا نہ خاصا جو ٹینشن اتنا پیدا کرے گی حضور کے لیے کہ حضور وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں تو عائشہ ہیں، وہاں تو جویلیہ ہیں، وہاں حضرت خدیجہ ہیں، ان کا تو سوال ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود حضور نے یہ دعا کی، یعنی دعا کے ذریعے سے پیغام دیا کیا ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ایسی اتنا ٹینشن پیدا کر دے گی کہ بےچارا وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے. اور یہ عورتوں کو بتایا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے اتنا ٹینشن نہیں پیدا کر دینا کہ ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دو. اور آگے حضور نے فرمایا، یا اللہ میں ایسے بچے سے حفاظت چاہتا ہوں جو بچہ میرے لیے وبال بن جائے. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ لِي وَبَالًا، تو حضور کا کون سا بچہ تھا جو حضور کے لیے وبال بنتا؟ وہاں تو حضرت فاطمہ ہیں، وہی حضور کی بیٹی ہیں. اور بچہ تھا ابراہیم جو 18 مہینے کا دنیا سے رخصت ہو گیا، آخری بچہ، تو کہاں وہ حضور کے لیے نعوذ باللہ من ذلک وبال بنتا. لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں ایسے بچے سے حفاظت چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے. اس کا مطلب ہم کو پیغام دے دیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے وبال بن جائے. اور بچوں کو سمجھایا کہ تم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بننا. اور واقعی جب بچہ وبال بنتا ہے تو بے تکلف باپ تڑپ تڑپ کر کہتا ہے ان کو بہتر اگر میں ایسے ہی لے. بہت سو ٹھیک ہے، بہتر، اس سے زیادہ بہتر تھا مجھے بچہ ہی نہ ہوتا، تو کتنا تنگ آتا ہے. حضور کی بیوی حضور کے لیے ٹینشن پیدا کرے حضور کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن دعا کر رہا ہے. حضور کا بچہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وبال کسی ہے ہی نہیں حضور کا بتا، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں. اور اس وقت تیسرا جملہ حضور نے فرمایا، یا اللہ میں ایسے پیسے سے حفاظت چاہتا ہوں جو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے. تو حضور کا تو پیسہ تھا ہی نہیں، وہ مال ہی نہیں تھا. وَمِن مَالٍ يَكُونُ لِي وَبَالًا، اور ایک روایت میں وَمِن مَالٍ يَكُونُ لِي عَذَابًا، ایسا مال نہیں چاہتا ہوں میں جو مال میرے لیے. حضور کا مال تھا کیا؟ تو کچھ بھی. وہ تو حالت یہ ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان دنوں میں بیمار ہیں، حضور کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور حضور نے اشاروں سے صاف بتا دیا تھا صحابہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں. بخاری میں حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے. اب گھر میں تو ہے نہیں کوئی کوشش کا، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کسی سے ادھار لے آؤ کچھ، مگر دیکھو صحابہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے اور ادھار مانگا جا رہا ہے. اس لیے دور گاؤں شہر کے کنارے پر جا کر کے کسی غیر معروف دکاندار سے، غیر مشہور دکاندار، وہ تو صحابہ تھے سارے، تو غیر مشہور کون ہو سکتا تھا وہاں؟ وہ یہودی تھا ایک دکاندار. اس کے پاس گیا، اس کے بعد جا کر کہا حضور کے لیے کچھ قرضہ دے دو اور پیسہ بعد میں دے دیں گے، اناج کھانے پینے کے لیے راشن دے دو. اس نے وہاں سے کہا میں نے سنا ہے وہ بیمار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں میرا پیسہ ڈوب جائے، اس لیے میں تو نہیں دے سکتا. اس نے کہا اگر کوئی چیز آپ کے پاس بند رکھیں گے تب آپ دے دیں گے؟ اس نے کہا ہاں تب میں دے. وہ آیا واپس اور کہا یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ میرا تھا نا وہ بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف جیکٹ ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہاں حدیث میں لفظ ہے درعن، یعنی وہ کرتا جو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ تلوار کا زخم نہ لگے، اس کو درعن کہتے ہیں، اس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ، حضور کا تھا ایک. تو کہا وہ درعن، وہ جو وہ جیکٹ ہے بلٹ پروف کرتا ہے، وہی کرتا لے جا کے دے دو. چنانچہ وہ کرتا لے جا کے اس کو دیا گیا، وہ لوہے کا کرتا تھا، بلٹ پروف لوہے کا کرتا تھا، وہ رکھا اور اس نے 30 سا، آپ مان لیں تقریباً 60 کلو سا ان کا پیمانہ تھا، جیسے پرانے زمانے میں ہمارے یہاں پیمانہ تھا تیر، اسی طرح سے بعد میں زمانہ اب آج کا دور وہ آ گیا جس میں پیمانہ بن گیا کلو یا لیٹر. حضور کے زمانے میں جو پیمانے تھے وہ ایک پیمانہ اس کو کہتے تھے سا, سا الف اور عین. وہ سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا 30 سا گندم یا جو حضور کے لیے لایا گیا, اور یہاں سے وہ حضور کا وہ درعن, وہ زرہ, وہ بلڈ پروف کرتا مبارک یہودی کے پاس بند رکھا گیا, اور اللہ کا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ آپ کا کرتا وہی یہودی کے پاس بند تھا, اس کو چھپڑایا نہیں جاتا. جہاں جس نبی کے گھر کے مال کا حال یہ ہو, وہ کہتا یا اللہ ایسا مال میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے جو میں لے, تو مال تھا ہی نہیں. کیا پتا چلا, حضور کبھی دعا ان چیزوں کی مانگتے تھے جو حضور کا کیس نہیں ہوتا تھا, وہ اصل امت کو سکھاتے تھے. بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اپنی آنکھ کی خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں, میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. خیانت کا مطلب نامحرم عورت کو دیکھنا, خیانت کا مطلب کسی کا ستر دیکھنا, یہی سب سے بڑے. کیا اللہ کا نبی خیانت کر سکتا تھا؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جاتا. اور اگر کسی پچھلے آدمی کے ذہن میں یہ تصور آئے گا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے. جو نبی اتنا پاکیزہ, وہ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے, یعنی بتایا تمہاری آنکھ کو خیانت کا خطرہ ہے, میں جب اپنے لیے حفاظت مانگ رہا ہوں اس سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیس کتنا اہم. اب اگر ایک آدمی اپنی آنکھ کی خیانت کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. کان خدا کی امانت ہے, اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا, مثلا میوزک سنا, مثلا گیوتیں سنی, گانے سنے, غیر ضروری باتیں سنی, تو یہ کان کا غلط استعمال ہے. دل خدا کی امانت ہے, اس میں خیالات لانے ہیں, یہ خیالات کافرانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں, مجرمانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں, مومنانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا فرض کیجئے ایک انسان سے کوئی غلطی ہونے والی ہے یا غلطی کرنا چاہتا ہے, اس کو دوسرے نے بتایا یار یہ اسلام میں جائز نہیں, اس کے دل میں خیال آیا کیا کریں گے, کرنا تھا تو بیچ میں آ گیا یعنی اسلام, یہ تو دل میں خیال آیا اسلام بیچ میں آ گیا, یہ خامہ کا آج کہاں چلے گا یہ اسلام, یہ اسلام کے متعلق برا خیال آ گیا, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, تو اپنے دل کا یہ غلط استعمال ہوا, یہ بڑی اللہ کی امانت. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, ایک صحابی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور تھوڑی دیر تو اپنی گفتگو کرتے رہے, اس کے بعد فرمایا بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہا حضرت میں ہوں. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ کہ حضرت یہ بتا دیجیے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے گی تو سمجھ جائے نا قیامت آ گئی. کرسی مل گئی یہ امانت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. امامت مل گئی یہ امانت ہے, غلط استعمال نہیں کر سکتے. محلے کا بڑا بن گیا یہ امانت ہے, اسے خیانت نہیں کر سکتے. خوبصورتی مل گئی یہ امانت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. بہت زیادہ تیز ذہن ہے یہ امانت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. اگر کالا پن آ گیا, بدصورتی ہے, یہ بھی امانت ہے, اس کا بھی غلط استعمال نہیں کر سکتے. غلط استعمال کیا, بتایا میرے لیے آپ کے پاس آئی نہیں, یہ ہے اپنی بدصورتی کا غلط استعمال. اور ہر چیز خدا کی امانت ہے, اس کو جوں کا تو اذا زیات الامانت فانتظر الساعه, جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر لے. ایک نے چیز کسی کے پاس رکھی, اس نے ضائع کر دی, یہ تو ہے ہی امانت میں خیانت. لیکن اس سے زیادہ وسیع ترین مفہوم ہے کیا, کہ صاحب اگر مجھے داماد بن گیا یہ امانت ہے, اس کی بیوی اس کے پاس امانت ہے, باپ بیٹے کے پاس امانت ہے, بیٹا باپ کے پاس امانت ہے, ہمسایہ ہمارے لیے امانت ہے, ہم اپنے ہمسایہ کو تکلیف پہنچائیں کہ گویا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں, اتنا وسیع ترین مفہوم ہے امانت کا. لیکن جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے, اس کے بعد اسے احساس بھی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں, اور آج کا دور وہی ہے, اور اس آج کے دور کی ہمارے نبی کو بہت زیادہ فکر ہے. یہ تو بظاہر بڑی عجیب بات لگے گی, لیکن سچ بات یہی ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس دور کے حضور کو بہت زیادہ فکر تھی. اس دور میں مسلمانوں کو کیا بنے گا, پچھلے دوروں کی اتنی حضور کو فکر نہیں تھی. کیسے پتا چلا کہ حضور کو آج کے دور کی فکر تھی؟ ان کی باتوں, وہ باتیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں, حضور کی بات کو ہم کہتے ہیں حدیث. اور دنیا میں کسی انسان, کسی نبی, किसी स्कॉलर की बातों को इस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया जिस तरह से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रिकॉर्ड किया गया। एक एक बात तन्हाइयों में की होगी वो भी रिकॉर्ड है, ऐसी बातें भी रिकॉर्ड में है जिनको करना ही नहीं है वो भी रिकॉर्ड है, किसी मुसलमान को उस पर अमल नहीं करना वो भी रिकॉर्ड है, और ऐसी बातें भी है उसमें कि जिन पर अमल बिल्कुल नहीं करना है लेकिन वो रिकॉर्ड है। मतलब एक हदीस में सहाबी बयान करते हैं कि मैंने देखा हजरत नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे और खाने काबा के सहन में लेट गए और टांग के ऊपर टांग ऐसे रखी। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि जब भी मुसलमान खाने काबा में पहुंचेगा पहले टांग के ऊपर टांग ऐसे रखेगा क्योंकि उर्दू में ऐसा क्या, नहीं इस पर अमल नहीं करना, लेकिन सहाबी ने कहा कि ऐसा हुआ है। या मतलब सहाबी बयान करते हैं कि मैं हजरत नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था, सवाल मुझे पूछना था, तो मैंने बाहर से आवाज़ सुनी तो आप कुल्ली कर रहे थे और कुल्ली करते करते आ की आवाज़ आई, मैंने सुनी वो आवाज़ तो मैं समझ गया हुजूर कुल्ली कर रहे हैं। बस बाद में जब भी ये बयान करता था पहले कहता था मैं हुजूर से पूछने के लिए गया था, दरवाजे के बाहर खड़ा था, मुझे अंदाजा हुआ हुजूर कुल्ली की आवाज़ कर रहे हैं और फिर वो पहले आ करता था वो लफ्ज़ आता है अलिफ और आयन आ, मैंने आवाज़ सुनी उसके बाद हुजूर थोड़ी देर के बाद बाहर आए। अब इसका मतलब थोड़े है कि साहब हमको जरूर करना है क्योंकि हुजूर ने किया है, ये वो चीज़ है जिसका उम्मत अमल नहीं कर, लेकिन रिकॉर्ड में है। क्यों रिकॉर्ड में है? इस वजह से कि नबी का अल्लाह ने अपने नबी की एक एक बात को रिकॉर्ड में रखा है, उन्हीं बातों में से उन्हीं हदीसों में से एक हदीस, वो एक हदीसों का चैप्टर वो आता है जिसमें ये हुजूर बयान फरमाते हैं कि फलाने जमाने में क्या क्या होने वाला है, वो हमारा जमाना। मसलन हुजूर ने फरमाया लोग कुरान पढ़ने को शर्म की बात समझने लगे, हदीस में आई। इससे बेशुमार मुसलमान भाइयों का हाल ये, जैसे हम अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन, अच्छे से अच्छे स्कूल की फिक्र करते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें क्या हर हर मुसलमान इसी तरह से अपने बच्चों के कुरान के और मुसलमान होने की फिक्र रखता है? नहीं रखता। कितने ही बच्चे, बहुत सही बच्चा है, डिग्री पर डिग्री टॉप पर टॉप करता रहा है, कल के जी अभी कुरान नहीं पढ़ा सके, फुर्सत ही नहीं आई। वैसे जरूरी भी नहीं, साथ ही ये भी कहना चाहिए जरूरी भी नहीं है, अगर मुसलमान रहते हैं अब जरूरी क्या है। एक शख्स ने ये भी कहा वैसे फायदा भी कुछ नहीं है कुरान पढ़ने का, जब समय में नहीं आया तो फायदा भी क्या है, अब रखा तो है वैसे कुरान हमने कर दिया। यहां तक बोल रहा हूं फरमान नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ऐसा वक्त आने वाला है, और मैं जो कह रहा था ना आज का दौर, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई खाम खा नहीं है, मुसलमान का ईमान ताकतवर हो जाना चाहिए। ये बात सुन करके खुद ने फरमाया क्या फरमाया था, एक वक्त आएगा मर्द मर्दों से बदकारियां करेंगे, औरतें औरतों से बदकारियां करेंगी। आज का दौर अब तो यूरोप में कानून बने हुए हैं, हत्ता कि यहां तक आने वाला है, और जो किसी मुआशरे का सबसे जहीन तबका, सबसे ऊंचा तबका होना चाहिए वही अपीलें कर रहा है, यानी कौन जज भी ऐलान कर रहा है आप इसकी इजाजत दे दो, आप तो पढ़े लिखे हैं मालूम होगा तो बता क्या। तो ये इज्जत तक के कानून बनने लगे हैं, हुजूर ने 1500 साल पहले कहा था ऐसा होगा, यकतफर रिजाल बिर्रिजाल और तकतफी निसा बिन्निसा, मर्दों के साथ बस। अच्छा आज का दौर साथ में ये भी है, वो लोग अपने आप को समझते हैं फॉरवर्ड, कि जो ये नहीं करेगा वो फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड है, ये भी जहनों में घुसा वहां पहुंच गया। तो 1500 आज ही का दौर समझा रहे हैं हुजूर कि जिस दौर में तुम होंगे, फरमाया नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त आएगा तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे नजरियात लाए जाएंगे जो तुमने कभी पहले सुने भी नहीं होंगे, उस वक्त बच कर रहे हैं। जहाँ जी एक साहब ने किताब लिखी, उस किताब में उसने लिखा साहब मैंने पूरा कुरान और हदीस का रिसर्च कर ली था, मैंने कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ देखा कि शराब पीना तुम्हारे हराम, कुरान में सिर्फ इतना लिखा है शराब से बचो, ये अखलाकी तालीम है। साथ में क्या कह रहे हैं, ये अखलाकी तालीम है, कहीं नहीं लिखा है शराब हराम है, अगर शराब हराम लिखा होता तो हम मान देते, वहाँ लिखा है शराब से बचो, ये तो ऐसे ही जैसे बच्चे को कहते हैं कुछ बच्चे से खेलने से बचो, अखलाकी तालीम में कोई बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक ये तो हुआ कुरान। और साथ में हदीस में दिखाया उसने कि अल्लाह ताला ने एक हदीस में फलां जगह लिखा हुआ है हदीस में कि सहाबा शराब पी करके जंग उहद में गए थे और वहाँ शहीद भी हो गए, तो कहाँ शराब हराम है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था वक्त आएगा लोग मेरी उम्मत के लोग शराब को हलाल करेंगे, वही दौर है। और जिन साहब ने किताब लिखी है उन्होंने अपना नाम लिखा सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद बुखारी, सैयद और बुखारी भी हैं, और हल्ला सलाम सलाम वो 1500 साल में उम्मत ने दीन को समझा ही नहीं, اور شراب حرام نہیں ہے کیونکہ وہ خود شرابی ہے, تو اپنے شرابی ہونے کے بچانے کے لیے اس نے چوری بیچتی ہے. اور کتابیں کتاب میں نے صاحب پورا ریسرچ کیا ہے, میں نے اچھی طرح سے کر کے دیکھا, میں قرآن کا بھی سکالر ہوں, حدیث کا بھی سکالر ہوں, اور سکالر ہونے کا انجام یہ دکھا. اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس دور میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نوجوان نسل پر. ہمارے جو بڑی نسل ہیں 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں, وہ تو جس پیٹرن پر ہیں اسی پیٹرن پر زندگی گزار لیں گے, نمازیں پڑھی ہیں, پڑھتے رہیں گے, گزر جائیں گے. ان میں ملحد ہونے کا خطرہ نہیں ہے, اتھیس بننے کا ان کو خطرہ نہیں ہے. اتھیس بننے کا خطرہ جو ہے وہ نئی نسل, اسی نئی نسل کے متعلق حضور کو بہت زیادہ فکر تھی, اس لیے حضور بار بار نوجوانوں کو مخاطب بنا کر کہتے تھے نوجوانوں اپنی حفاظت کرنا, ایسا نہ ہو بگاڑ کا شکار تم ہو جاؤ گے. اور دنیا میں جب بگاڑ کبھی آتا ہے تو نوجوان نسل ہی سے بگاڑ آتا ہے, کیونکہ پرانے جو ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں, وہ تو پرانوں کو کہتے ہیں کہ ڈوبتا سورج ہے, اس ڈوبتے سورج سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک, پرانا مالدار جو ہے اس سے ڈر نہیں, جو ابھرتا ہوا نیا ہوتا ہے اسی سے خطرہ ہوتا ہے, تو نئی نسل ابھرنے والی ہوتی ہے. اسی لیے یہ جوانی یہ امانت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس کی ایک ایک چیز امانت ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی ایک قسم کا جنون ہے, اور یہ جنون اگر انکنٹرول ہوتا ہے اس وقت نوجوان کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے, میری بے عزتی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, میرے گھر والوں کی بے عزتی ہو جائے کوئی ہو جانے دوں, میری تعلیم تباہ ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس وقت یہ ذہین لڑکا ہونے کے باوجود اپنی بے عزتی, اپنی تعلیم کا نقصان, اپنے خاندان کی بے عزتی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے جو اسے کوئی کرنا. اب وہی وہ جنون, چاہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں تعلقات جوڑتے ہیں, ایک وقت آتا ہے ایسا خمار جوڑتا ہے, وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے مجھے میری زندگی کو داغ لگے گا, وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ میرے گھر والوں کو برا لگے گا, میرے خاندان نہیں ہو جائے گا. ہم کسی عزت کے ایسے ایسے صاحب, یہ سماج ہمارا دشمن ہے, ورنہ تو ہم کر کے عشق کر کے دکھاتے ہیں, ہم تو لیلا مجنو بن کے دکھاتے ہیں, کیا کریں اس ظالم سماج کو, یعنی آوارا ہونا چاہتے ہیں مگر ظالم سماج کے مقابلے کیا کیا فلسفے آدمی. بگاڑ سے بچنے کے لیے گھر کا ماحول عمدہ ہو بچنا ممکن, سوسائٹی بہت پاکیزہ ہو بچنا ممکن, تعلیمی اداروں میں پاکیزہ اچھا ماحول ہو بچنا ممکن, بازار سینٹر تعلیمی ادارے ٹیکنیکل ادارے ساری صاف جگہیں ہوں تو بچنا ممکن. لیکن اگر اس کا الٹا ہو رہا ہو کہ صاحب گھر میں بھی ویسی پاکیزگی نہیں, بازار میں بھی ایسی پاکیزگی نہیں, دکانوں پر بھی نہیں, دفتروں میں بھی نہیں, سکول کالج میں بھی نہیں, کلاسوں میں بھی نہیں, یہ بیچارہ نوجوان قابل رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے, اگر یہ بگڑے گا نہیں, یہ تباہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. آج کا نوجوان قابل رحم ہے, بہت زیادہ قابل رحم ہے, چاروں طرف سے اس کو برائیوں کی طرف کھینچنے کی محنتیں ہو رہی ہیں, اب یہ کس چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا. مسلمان حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو غلطیوں سے پاک رکھیں, لیکن معلوم ہے آج کے حکمرانوں کا حال, وہ تو تباہیوں میں سب آگے, بلکہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ, میں حدیث پڑھ رہا تھا کل ہی پڑھی, کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں حدیث پڑھی, اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی انسان کو امت کی باغڈور ہاتھ میں دی گئی اور اس نے امت کا حق ادا نہیں کیا, جہنم اس کے لیے لازم ہے, جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی, وہ یہ نہ سوچے کہ حکمرانی کی کرسی مجھے جہنم سے بچا سکے. یہ تو شاید آج ہی کے دور کے لیے, اب بخاری میں حدیث اب تین جگہ پر ہے. اب آج کا یہ نوجوان بےچارا حکومتوں کے ذریعے سے سدھر جائے ممکن نہیں, تعلیمی اداروں کے ذریعے سے سدھر جائے کوئی امکان نہیں, بازار کے اچھے ماحول سے سدھر جائے کوئی امکان نہیں, کھیل کے میدان میں سدھر جائے کوئی امکان نہیں. ایک دفعہ سکول والوں نے کہا جی یہ بتائیے ایکسکرشن کرنے کی, ایکسکرشن جانے کی اجازت ہے شریعت میں یا نہیں, ایکسکرشن جانے کی شریعت میں اجازت تھی, شریعت نے ترغیب دی تھی, مگر آج کے ایکسکرشن کی نہیں تھی, وہ لگے نہیں نہیں قرآن لکھا سیرو فلر زمین میں گھومو پھرو, لگا جی وہ سیرو فلر وہ آج کا سیرو فلر نہیں ہے, کہ جہاں کے پارکوں میں جائیں گے تو وہاں کا حال سب کو معلوم ہے. فطرت کے نظارے دیکھنے چاہیں گے, فطرت کے نظارے دیکھنے کیا جاؤ گے, فطرت کے برے, فطرت کے ساتھ انسانوں کا جو برا حال ہے وہ دیکھنے جاؤ گے, ننگا پن دیکھنے کے لیے جاؤ گے. آج کا دیکھنے پر آج کا سلیکشن اس میں داخل ہی نہیں ہے, سکول والوں کو پھرنا ہوتا ہے خود استعمال کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو. آج کا نوجوان کہاں بچ سکے گا اپنی جوانی کا. اور ادھر سے دنیا میں مہم کیا ہے, فحشات پھیل جانی چاہیے. فحشات ایسا لباس لڑکے بھی پہننے لگیں جو دوسروں کے جنسی جذبات کو ابھار دیں, لڑکیاں بھی ایسا لباس پہننے لگیں جو جنسی جذبات کو ابھار دیں, لڑکوں کو ایسا لباس پہنا جائے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بدن ننگا ہو جانا چاہیے. جو بہت گہری نظر رکھنے والے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں جا رہی ہے امت. ایک پہلے تو ٹائٹ کرایا گیا لباس, تو بنایا اسے فیشن. ٹائٹ ہونے کے بعد اب کہاں, اب اس کو تھوڑا اور کرتوں کو اور اوپر کرو, تو شرٹ اوپر کرتے کرتے اب ناف سے اوپر کر دی گئی. صاحب اس کو فیشن بنا کر کے لایا گیا. اب جو ناف سے اوپر ہو کے آگے ذرا سا اوپر کرے گا یہ سارا پورشن نظر آ جائے گا, اور یہی دوسروں کو نظر آ جانا چاہیے. آگے چل کر کے اسے اور کم کرائیں گے. یعنی دنیا میں فحش مزاج بنانے کے لیے فلموں کا استعمال ہوگا. بلکہ بزرگوں, امت کے ذہین افراد اگر غور کریں, سوچیں کہ مسلمانوں کو کدھر کو کھینچا جا رہا ہے, کیا کہ ساتھ ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں دھاگے آ جانے چاہیے. کون سے والے دھاگے؟ جن دھاگوں پر ان کا ایمان آئے. ان کا ایمان خدا سے ہٹ جائے, دھاگے پر آ جائے. ان کا ایمان تقدیر سے ہٹ جائے, دھاگوں پر آ جائے. لیکن مسلمان کہاں دھاگے لگائے گا؟ اگر 10 سال پہلے کہتے کسی انسان کو, کہتے ٹیکا لگاؤ, کوئی مسلمان سننے کو بھی تیار نہ ہوتا. اور 10 سال پہلے اگر کسی مسلمان سے کہتے دھاگے باندھو, راکھی باندھو, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب کیسے ان مسلمانوں میں اس کو لائیں گے؟ کہا اس کو فلموں کے ذریعے لا سکتے ہیں. فلموں میں اس کو بطور فیشن کے لایا گیا. نوجوان لڑکے بھی دھاگے باندھے. اور صاحب اب دھاگے, اس دھاگے سے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا, اس دھاگے سے میں جو ہے میرا عشق بازی کامیاب ہو جائے گی, اس دھاگے سے میری ہارٹ بیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی, اس دھاگے سے جو ہے دھاگوں سے کہیں ہو سکتا ہے. اندھی دنیا تھوڑے ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ شاہ کے کنٹرول میں سارے قاعدات ہے کہ تم دھاگے باندھو گے اور پاؤ گے کچھ نہیں سمجھو, دھاگوں سے میں پاس ہو جاؤں گا. تم دھاگے باندھو گے, بیمار ہو علاج نہیں کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے دھاگوں سے. یہ تو کافرانہ عقیدے تھے کہ صاحب یہ راج, یہ فلاں دیوی کا دھاگا ہے, یہ فلانے مندر کا دھاگا ہے, یہ فلانے پروہت کا دھاگا ہے, یہ فلانے جوتی کے دھاگے ہیں, جوتیوں کے دھاگوں کے نتیجے میں اور مسلمان میں پہننے لگ گیا. لیکن اس کو ہم مشکانہ دھاگے کہہ کر کر استعمال کراتے تو نہیں کرتے. اس کو کیا استعمال کرتا ہے؟ یہ فیشن ہے. صاحب یہ دھاگے کیوں مانے کہنا کہ صاحب یہ آج کا فیشن ہے, ہم تھوڑے اس لیے پہن رہے ہیں. لڑکے کو گلے میں دھاگا تھا اور یہاں بھی دھاگا تھا. صاحب یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ جی میرے ابا جان شال پھیری کا بزنس کرتے ہیں, ان کا کوئی کسٹمر دلی میں تھا, وہ ہردوار کا رہنے والا تھا, اس نے ان سے شال خریدے تھے. پھر اس کسٹمر نے ان سے کہا کہ آپ پیسہ وصول کرنے کے لیے وہیں ہمارے یہاں آ جاؤ. پھر میرے ابا جان ہردوار چلے گئے, وہاں مندر سے میرے لیے یہ دھاگا لائے ہیں اور کہا اس سے تم امتحان میں پاس ہو جاؤ. یہاں مسلمان پہنچ گیا, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ صاحب میں کیا کر رہا ہوں. ایک مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر ٹیکہ بھی لگائے گا. ایک مسلمان کہنے کے ساتھ کیا بتائیں گے, فلموں ڈراموں میں مجھے پارٹ کرنا ہے اور اس میں مجھے پنڈت بننا ہے, پنڈت بن کر کے بھگوتی یہ کرنا ہے. اسلام اس کی اجازت ہے؟ جن نہیں سر. کیا لگا ہے اسلام اتنا شٹ بازب نہیں ہے؟ نہیں چلے گا, کرد کر سکتے ہیں. گویا وہ پاٹ پڑے گا ڈرامے میں ہندو بن کر کے, اس کے ایمان کو اس سے کیا ہو جائے گا؟ رہے گا بھی ایمان اس کے حصوں کو برباد. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے آج کے نوجوان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ہوگا. اگر یہ بچائے گا اپنے تو بچ جائے گا, ورنہ اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. شام کو کا مومن ہوگا صبح کو کافر ہو چکا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. کہیں ایسا اگر میرا مزاج ایسا ہے کہ میں دین کی بات سننے کو بھی تیار نہیں. مسلمان اکثر دیندار گھر کا پیداوار اور وہ یہ سننے کو بھی تیار نہیں کہ رشوت حرام ہے. کیا لگا ہے یہ مذہب کیسے مان جانوں گی, مذہب کو غیر کہوں. جب ایک مسلمان افسر یہ کہتا ہے دین کی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں, اس وقت اس کا ایمان ہے کہاں پہ؟ ہاں وہ مسلمان خاندان میں چپکا ہوا ہے, تو چپکا ہوا تو ہے لیکن اندر سے ایمان تو خالی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کی افسری ہے, یہ افسری اس کو ابھی سوچنے نہیں دے رہی ہے. اس افسری کا خمار ہے دماغ میں, یہ سوچنے دے رہی ہے. یہ خمار کئی قسم کا ہوتا ہے, کبھی افسری کا خمار ہوتا ہے, کبھی پیسے کا خمار ہوتا ہے, کبھی ڈگری کا خمار ہوتا ہے, کبھی جوانی کا خمار ہوتا ہے. یہ خمار سوچنے نہیں دیتا ہے. اور آپ اس وقت کسی کے بعد جو بات کہے گا اس کو حقیر سمجھتا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض دفعہ لوگ حقارت سے کہتے ہیں آپ کو کیا. کہتے ہیں آپ لوگ نچلے طبقے کے لوگ ہیں, ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں. یہ ہائی قرآن کریم ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَسَادَ كَانَ الْقَوْمُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کا, وہاں کے جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ طرح طرح کے جرموں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ہم اس ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے نوجوان بھائیوں, یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر آپ اپنی جوانی کی خود حفاظت کے لیے سرگرم ہوں تو آپ کی جوانی بچ جائے گی, ورنہ جوانی میں داغ لگے گا اور یہ داغ کبھی دھلے گا نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھا, اور اس لیے بہت اہم جگہوں پر جوانوں کو دکھاتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے سائے میں کھڑے کیے جائیں گے, ان میں سے وہ نوجوان ہوگا جس نوجوان نے جوانی کے آغاز سے ہی اپنی جوانی کو بچایا اور کوئی گناہ کا کام نہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا جوانی آپ نے کیسے گزاری, ڈرگ کا شکار تو نہیں ہوئے تھے, ماں باپ کو ستایا تو نہیں تھا, آوارہ تو نہیں ہوئے تھے, لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات تو نہیں قائم کیے تھے, شرابیں تو نہیں پی تھی, غلط اشبازیاں تو نہیں کی تھی, دل میں برے خیالات تو نہیں تھے, کیا 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 ہے آپ نے اپنی جوانی میں, غلط فیشن تو نہیں کیے تھے, دوسری قوموں کی نکالی تو نہیں کی تھی. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا, ہم شبابی ہی آپ کے شباب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے, اور یہ شباب جب داغدار ہوتا ہے تو بعد میں ساری زندگی انسان پچھتاتا ہے. یہ اگر کبھی گناہ کا مرحلہ آیا ہو اور آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا, ساری زندگی آپ کو دل کا سکون ملے گا, فلاں جگہ اتنا خطرناک گناہ ہو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, جب بھی یاد آئے گا دل کو سکون آئے گا, ضمیر آپ کو مبارکباد دے گا. اور اگر داغ لگ گیا ساری زندگی کوستا رہے گا آپ کا ضمیر, فلاں جگہ تم یہ جرم. اس وقت ننگا پن ہے, فیشن ہے, اس فیشنوں کی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بچا کر دکھا دیا. اور حضرت نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے ایسے حالات میں, مبارک ہو ایسے انسانوں کو کہ جو گھر کے لیے فرمائے وہ غریب ہوں گے بیچارے, وہ ان غریبوں کو میرا مبارکباد ہو جو برے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر دیا. فطوبا للغرباء, ان غریبوں کو مبارک ہو جن کو بہت مشکل ہوگا, گھر والے بھی تانے دیں گے, سوسائٹی والے بھی تانے دیں گے کہ صاحب آپ کیا اب تو نیک بن گئے ہو, اب تو بنا خاصے ملا. ایک لڑکے نے داڑھی رکھی, گھر والوں کا ہے تو بنا کہتا ہے گزرا ہو, اس نے کہا جناب میرا دوست جس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا اس نے مجھ سے پہلے داڑھی رکھی ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ معلوم کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم میں آیت ہے کئی دو یا تین جگہوں پر, اگر تم میرے دین سے پھرنا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ, نئی قوم آئے گی تم سے اچھے مسلمان بن کر ٹکائیں گے. اس کو جو دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اتنے اچھے مسلمان بنتے ہیں, ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں, اور قدم قدم پر اس کی مثالیں آ رہی ہیں. ہمارے یہاں پڑوس میں کے ملک میں کھلاڑیوں کی ٹیم ہے, وہ شخص جس نے ابھی دو سال پہلے کلمہ پڑھا اس نے خود کہا, ہم نے سنا, کہا لگا صاحب جب سے میں نے کلمہ پڑھا تب سے آج تک میں نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا صاحب میں پچ پر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں نماز چھوڑوں گا. پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, یہ وہ کہتا. اور اس نے کہا کہ اگر میں کبھی نماز میں مجھے دیر ہو جاتی ہے تو مجھے اندر سے کچھ کرنٹ لگتے ہیں, کچھ کرنٹ لگتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے. ہاں وہ جواب دینے والے نے بتایا کہ کیونکہ تمہارا ایمان ابھی طاقتور ہے اور فریش ہے, وہ تم کو اندر سے جگ لگاتا ہے, باقی سارے کام تھوڑا کرے نماز ہو, اور ہمارا چونکہ ڈم ہو چکا ہے, اس میں گرد غبار چڑھ گیا ہے, یہ انفیکشن زیادہ ایمان ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے. اب اگر گناہ بھی ہو جائے تب بھی جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے پہلی مرتبہ اندر سے دھڑکنے لگے گا دل, اور جب بار بار کرتے ہیں تو وہ دل دھڑکنا بند کرتے ہیں. کیا کہ صاحب آپ نے تو مجھے کمزور کر دیا, اب میں دھڑکنا بھی بند کراؤں, میں نے دو چار مرتبہ وارننگیں دیجیے ادھر مت جائیے مت کیجیے یہ کام, لیکن پہلی مرتبہ اگر شراب کے قریب جائیں گے دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکتا کیوں ہے کہ وہ ایمان اس کو ہلانے لگتا ہے بچو اس سے, لیکن جب پینا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت وہ سرنڈر کر دیتا ہے کہ صاحب تم نے تو ہاں. اس لیے میرے بھائی اپنی جوانی کو بچائیں, اور اس جوانی کو بچانے کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر طاقت آئے, اور وہ طاقت ایمان کی ہوگی, اور جب ایمان کی طاقت جب آپ کے اندر آئے گی تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے. گندے سے گندے ماحول میں جا کر بھی آدمی برائی سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے گندے سے گندے ماحول میں بھی, اور اگر ایمان کی حالت کمزور ہوتی ہے تو پھر اچھے سے اچھے ماحول میں بھی آدمی کو ایمان کی حالت خراب ہوتی ہے، مسجد کی کھڑکی سے انسان ہمسائے کے مقام میں دیکھ کر کے گناہ کرتا ہے مسجد میں آ کر، اور ایمان طاقتور ہوتا ہے تو شراب خانے میں جا کر بھی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے نوجوان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ آج کے والدین کے لیے بھی، حضور نے فرمایا تھا نا اے جوانوں جلد نکاح کر لینا، آج کی ساری سوسائٹی رکی ہوئی ہے، نہیں سب جلدی نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ظلم، میٹھا ظلم کر رہے ہیں والدین، سارا سماج آج کے نوجوان پر ظلم کر رہا ہے۔ کیسا؟ تم جوانی کے آگ میں جلتے رہو، مگر ہم تمہاری شادی نہیں ہو، گناہ کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں، لیکن شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکا فون تک کر رہا تھا، کہنے لگا جی کیا بتائیں پچھلے سال ہماری منگنی ہوئی ہے، اب تک نکاح نہیں ہوا، کیوں صاحب نکاح نہیں ہوا؟ کہتے ہیں وہ لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ آپ سے کہتا ناؤ شاہ بول گھسنا ہوں پانچ ستار رہا یون کے اندر پانچ نکاح کرو ایک سال۔ اب وہ کہتا ہے جی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں بات نہیں کر سکتے آپ؟ جی ہم کیا کریں گے، ایک سال ہمارا نکاح منگنی ہو گئی ہے، ایک سال لٹکا کر کے رکھا ہے، کیوں صاحب آپ سے ستار رہ لیکن نکاح ہو گیا ہے، کہ صاحب تین سال ہو گئے رخصتی دی، کیوں وہی پنجن دانگن پر کھڑا کر اب کرو رخصتی۔ آج کے نوجوان کو لٹکا کر کے رکھیں گے آپ کے والدین، اس وقت اب ایک ہی شکل ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور اپنی جوانی کی حفاظت کر کے ورنہ گناہوں میں ڈوب جائیں گے۔ کیسا نادان ہوگا وہ، کتنا کامیاب ہوگا وہ جوان جو یہ کہے گا کہ شادی کے دن تک میں نے اپنی باڈی کا ٹچ کسی سے نہیں کیا، یہ بالکل بات صاف معصوم ہے۔ کونی والوں میں ایک زمانہ یہاں کشمیر میں تھا کہ جس دن لڑکا دلہا بنتا تھا اس دن محلے والے کہتے تھے اس سے دعا کرو، یہ بالکل معصوم ہے ابھی تک، اور جب لڑکی دلہن بنتی تھی کہتے ہیں آج اسے دعا کرائیں گے یہ معصوم ہوگی۔ کیا آج کا نوجوان دعوی گارنٹی دے سکے گا کہ میں معصوم ہوں، میری آنکھ بالکل صاف ہے، میرا کان بالکل صاف ہے، میرے موبائل میں کسی کا کسی کے نمبر نہیں ہے، میرے البم میں نامحرموں کے فوٹو نہیں ہیں، دے سکتا ہے آج کا نوجوان یہ گارنٹی؟ اب بہت مشکل۔ سر لڑکے نے مجھے کہا کہ لگا جی اب تو شاید وقت آنے والا ہے کہ ہم کو یہاں کشمیر میں ایسی لڑکی ہی نہیں ملے گی جو لڑکی گارنٹی دے سکے کہ میرے کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں رہے، اس ماحول میں ہم زندگی گزارے۔ اس لیے اپنی جوانی کی فکر کریں اور والدین اپنے بچوں کی فکر کریں۔ قرآن کریم ایک اہم مضمون کبھی کبھی بیان کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تاریخ کے ذریعے سے حقائق سمجھانا۔ تاریخ کے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، نہ اس کو ہسٹری سنانی ہے۔ اس لیے جو ہسٹری کا انداز ہوتا ہے قرآن میں، جب کا واقعہ آتا ہے تو ہسٹری کے انداز پر نہیں آتا، کیونکہ وہ ہسٹری کی کتاب ہی نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح سے مورخ تاریخ لکھتا ہے قرآن کریم میں وہی تاریخ آئے گی، اس انداز سے نہیں، دوسرے انداز سے، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں۔ یونیورسٹیوں میں جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر فلسفہ تاریخ ایسا ہوتا ہے، تاریخ کی کتابیں اس طرح لکھی جاتی ہیں، کسی آدمی کی تاریخ ہوگی اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کسی ملک کی تاریخ لکھی جائے اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں چیپٹر اس طرح بنائے جاتے ہیں، پہلے چیپٹر میں یہ بات لکھی جاتی ہے، دوسرے چیپٹر میں یہ بات لکھی جاتی ہے، تو تاریخ مکمل بنتی ہے۔ جب کسی قوم کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس قوم کی پہلے بیس دکھائی جاتی ہے، یہ قوم کب کی رہی ہے، اس قوم نے نشو نما کیسے پایا ہے، اس ملک میں آباد ہیں، ان کی نسلیں کیسے چلی ہیں، پھر ان کی آداب کیا رہی ہے، پھر ان کا اقتصادیات کیا رہی ہیں، پھر ان کا کلچر کیا رہا ہے، پھر ان کا مذہبی حالت کیا رہی ہے، ان کی مالی حالت کیا رہی ہے، ان کے سیاسی حالات کیا ہیں، یہ ہے قوم کی تاریخ۔ قرآن کریم کسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں لاتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ پھر وہ تو اصل میں ہدایت دکھانا چاہتی ہے، اس میں تاریخ کو ٹچ کر جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کہیں جوانوں کے لیے مثالیں لائی گئی ہیں، صرف جوانوں کے لیے، اصحاب کہف کا واقعہ صرف جوانوں کے لیے بیان کیا گیا، جس نے یہ بتایا جوانوں کی ایک جماعت تھی جن کو ان کی سوسائٹی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اخیر میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو اس گمراہی سے بچنے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہم کو بھی ایسا ہی گندا بننا ہوگا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہاں صاحب ہم اپنی جوانی کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑیں گے، مگر یہاں نہیں رہیں گے، تو نکل گئے بےچارے یہاں۔ قرآن از اول فت یا تو واقعہ یہ کیسے ہوا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک باغ سے چل رہے تھے، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود، وہ ان کے ساتھ تھے، سامنے دو یہودی تھے، ایک یہودی کہتا ہے اس سے سوال کریں گے سخت قسم کا سوال، دوسرے نے کہا یہ ایسا جواب نہ دے جو ہم پسند نہیں کرتے، یہ کہیں ایسا جواب نہ دے جو ہم پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ہم جو سوال کریں گے اس کا اگر اس نے صحیح جواب دے دیا، صحیح جواب دیا، یہ ثبوت ہوگا کہ یہ سچا نبی ہے اور ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں۔
اس لیے مت سوال کرو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ صحیح جواب دے دے, اور صحیح جواب جب دے گا تو ثابت ہو جائے گا یہ سچا نبی ہے اور ہم وہ سننا نہیں چاہتے, یا تو مت کرو سوال. اسے جب نہیں کر کے دیکھتے اسے سوال کیا جی یہ بتائیے روح کیا ہوتی ہے, سوال کیا. تین ہزار سال سے فلسفہ مغز ماری کر رہا ہے روح کو نہیں پتا چلتا, چل بھی نہیں سکے. تقریباً 500 سال سے سائنس اور سائنس محنت کر رہی ہے یہ پتا چلے روح کیا چیز ہے, آپ نہیں آ سکتے. تو 3000 سال کا فلسفہ, تقریباً 500 سال کی سائنس, سارے مذاہب کر رہے ہیں ریسرچ, روح سمجھ میں آ جائے, روح سمجھ میں آنے والی آئی نہیں سکتی. انہوں نے وہی سوال کیا, یہ بتائیے روح کیا چیز ہے, ایک سوال. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا یہ بتائیے اصحاب کہف, اصحاب کہف کی ہسٹری کیا تھی. حضرت نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کھڑے رہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہی شروع ہوگا. تھوڑی دیر کھڑے رہے, حضور کانپتے رہے, پسینہ یہاں سے گرا, میں دیکھ رہا تھا, میں سمجھ گیا حضور کو وہی آ رہی ہے, اور وہی جب آتی ہے تو یہی حالت ہو جاتی ہے. اس وقت حضور دیکھتے بھی ہیں لیکن اگلا آدمی نظر نہیں آتا, صحابہ کے سامنے یہ منظر گزرتا تھا, حضور پر اچانک وہی آئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاں جی کیا سوال تھا آپ کا, یہ روح کیا ہے. حضور نے جواب سنایا, اللہ نے اسی کو جواب بھیجا ہے, روح خدا کے فیصلے کا نام. اتنا جواب ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھا سکتے ہیں. فرض کیجئے کسی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 1000 روپے کا نوٹ ہم منسوخ کر دیتے ہیں, کیونکہ نقلی 1000 روپے کا نقلی نوٹ بازار میں لایا گیا, تو جیب میں یہ جو 1000 روپے کا نوٹ ہے یہ کاغذ بن گیا. ایک مہینے کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کر دیا نقلی نوٹ پکڑے جا چکے ہیں, 1000 روپے کے نوٹ کو پھر بحال کر دیا گیا, یہ جو جیب میں کاغذ تھا یہ پھر نوٹ بن گیا. تو اس آرڈر نے اس نوٹ کو کاغذ بنا دیا, اور اس آرڈر نے اس کاغذ کو پھر نوٹ بنا دیا. ٹھیک اسی طرح سے یہ باڈی ہے بے جان, وہاں سے کوئی آرڈر چلتا ہے یہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے, اس آرڈر کا نام ہے روح. اور اگر سمجھنا چاہیں یہ جو یہاں سے بٹن دباتے ہیں ریموٹ اور وہاں گاڑی چیخنے لگتی ہے, یہ کیا چیز گئی یہاں سے, یہ جو گئی ہے یہ روح, بس وہی چیز خدا کی طرف سے آتی ہے وہی ہے روح. اب اگر ہم یہ نہیں ہم کو سمجھاؤ یہ بٹن دبا کر کیا چیز گئی ہے وہاں, ریموٹ تو جاتا کیا ہے, یہ کہا ریز ہیں, یہ ریز کو ریز ہم کہہ سکیں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی کہہ سکیں گے. ٹھیک اسی طرح سے خدا کا وہاں سے آرڈر چلتا ہے, وہ ریز آتی ہیں اور انسان کے باڈی میں بہت, اور وہی وہاں سے سوئچ بٹن دبا دیتے ہیں وہ ریز واپس چلی جاتی ہیں, انسان کی باڈی ختم ہو گئی. خیر تو یس الونک عن روح کل روح من امر ربی, تو دوسرا سوال انہیں کیا تھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. قرآن کریم نے کہا جوانوں کی پارٹی, اس جوانوں کی پارٹی کو گمراہ کرنے کے لیے سارا سماج بل پڑا تھا, ان کا ان کے والدے ہیں ان کی حکومت ان کا تمام سارے ان کو بگاڑنے کی مہم چلا. انہوں نے کہا صاحب دیکھیے اب تو ہمارے لیے ایک ہی صورت ہے, یہاں ہم اپنی جوانی کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے, اب تو اپنی جوانی کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم کو نکل جانا چاہیے. تو میں تو صاحب ڈسائڈ کر چکا میں یہاں سے جا رہا ہوں. دوسرے نے کہا صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, تیسرے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ 7 جوان تھے یا 9 جوان تھے, جب بیچارے چل پڑے تھے کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑا, انہیں پتھر پتھر مارے لیکن وہ پیچھے ہٹا دیے, وہ چلتا رہا یہاں تک کہ چلتے چلتے تھک گئے. کہا بھائی اب تو تھک گئے, اب تو زیادہ دور چل نہیں پائیں گے, صبح ہونے والی ہے, چلا رات گزارتے ہیں اس گاڑ کے اندر, کل تو صبح کو دیکھیں گے. ادھر سے تھکاوٹ ہو گئی تھی, اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ وہ اونچی سوسائٹی کے گھروں کے نوجوان تھے, نچلے درجے کے نہیں تھے, اس لیے فوراً تھک گئے تھے. گاؤں واؤں والے ہوتے بیچارے تو نہیں تھکتے, اس لیے وہ آئی سوسائٹی کے نوجوان تھے, چلنے کی عادت نہیں تھی, اسے تھک گئے تھے. تو میں کہا یار ہم تو تھک گئے, رات کو بیٹھیں گے نہیں, کل کو دیکھیں گے پھر کیا کریں گے. رات کو وہاں بیٹھ کے سوئے, اور جب سوئے ہیں تو 300 سال کے بعد آنکھ کھلی. 300 سال کے بعد آنکھ کھلی. اب ایک دوسرے سے کہتا ہے واریا صبح شام بول, پورا دن ہم سو چکے ہیں. دوسرا کہتا ہے صبح کہاں, مجھے تو تھوڑی دیر تک نیند ہی نہیں آئی, سمجھو آدھا دن سوئے ہیں. دوسرا کہتا نہیں پورا دن ہو چکا ہے سوئے ہوئے ہیں, حالانکہ سوئے تھے 300 سال. اب دیکھیے تو بال اتنے لمبے, ناخن اتنے بڑے بڑے, 300 سال تک ناخن بڑھتا رہا ہے تو کیا بنا ہوگا. اس کے بعد کہا یار ویسے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے, اب پھر حال اب کسی لڑکے کو بھیجیں گے اور بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لائے گا, مگر دیکھو بھائی اس طرح سے جانا کہ پکڑے نہ جاؤ, ورنہ وہاں پکڑے جاؤ گے تو تمہارے ذریعے سے ہم بھی پکڑے جائیں گے. اگر وہاں معلومات ہونے کے تو فوراً باہر جانا وہاں سے. साथ गया वो बेचारा दुकान पर, वो पैसे लेकर के, पैसे तो थे उनके जेबों में, और वह आज के जमाने में सवाल आता है ना, शेयर मार्केटिंग की इजाजत है या नहीं। नौजवान पूछते हैं जी शेयर मार्केट की इजाजत है या नहीं। हम लोगों ने जब तहकीक की कि शेयर मार्केटिंग दुनिया में चली कब से है, अल्लाह अकबर, शेयर मार्केटिंग चली है इसी वाक्य से, इन सारों ने मिलकर के पहले डिसाइड किया, दे दो साहब पैसे इनको, ये जा रहे हैं खाना लाने के लिए, सब ने शेयर किया और सबके पैसे लेकर के गया वो खाना खाने के लिए, यहां से शेयर मार्केटिंग शुरू हुई। पता नहीं अब समझ भी ना पा रहे हैं या नहीं, सबने मिल करके एक जगह पैसा जमा किया और जमा करने के बाद अब वो जाएगा बाजार और वहां से खाना लेकर आया, हो गया ना शिरकत, एक जगह पैसा जमा करके फिर आगे चाहे खाने पीने की चीजें लाए या कारोबार बनाए, पैसा एक जगह जमा करना किसी तरह में यही से शुरू हुआ। उसके बाद नंबर दो पर जनाब रसूल अकरम के जमाने में शेयर मार्केटिंग पाई गई है। तो भाई आज के जमाने में हमने नया कंसेप्शन आया है, नया कंसेप्शन आपके लिए होगा। उसके बाद फिर वो खाना, वो जब गया वो पैसा लेकर के वहां, दुकानदार को कहता था कुछ खाने पीने की चीजें दे दो, और ये पैसे कहां से लाए तू, क्यों कहना ना, तो 300 साल पुराना वो करंसी वाला था, वो जालिम बादशाह था, एक जखियानूस था वो, उसी के जमाने की करंसी है ये बेचारा घबरा गया, कहने लगे ये करंसी आपके पास कहां से आई, वो तो 300 साल पहले जखियानूस जालिम बादशाह था और उस जमाने में ये करंसी चलती थी, वो तो दफा हो गया था, आज तो ये करंसी, उसने कहा जी नहीं, वो दूसरे दुकानदार को कहा भाई नई करंसी पुराने जमाने की निकाल करके लाया है, आज के लोग होते तो ये कहते ये एंटीक। एक दुकानदार ने कहा है मैंने पुराने बूढ़ों से सुना है हमारे कुछ नौजवान गायब हो गए थे, ये उन्हीं में से तो नहीं है, हमने पुराने बूढ़ों से सुना था हमारे कुछ नौजवान गायब हो गए थे, ये उन्हीं में से लगता है। बहरहाल उसने ये बातें सुनी, ये नौजवान लड़का आगे भागा, पीछे से वो बूढ़े दौड़े और दौड़ते दौड़ते पहाड़ पर चढ़ गए, फिर हुक्मरानों को पता चल गया, वो भी आगे उस पहाड़ पर, तो देखा वो नौजवान वहां, अब वो बेचारे थकड़ा गए, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं, वो दौर खत्म हो चुका है, जिस दौर की वजह से तुम्हें फरार होना पड़ा था वो दौर खत्म हो चुका है, इस वक्त नया दौर है। उससे अब कुरान करीम क्या कहता है, ए जवानों अगर तुम्हें अपनी जवानी बचाने में इतनी मुश्किलात आए कि तुम अपनी जवानी अपना दीन को न बचा सके, छोड़ देना उस सोसाइटी को, बचा लेना अपने आप को जहां तक कि वो दौर खत्म हो जाएगा, नया दौर आ जाएगा, आए लोग दौर लाजिमन हुजूर ने बशारत दी है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर में मेरा दीन दाखिल नहीं होगा। तो अभी तो मुल्कों में इस्लाम को दाखिल होना है, इस वक्त तो ईसाई दुनिया में अक्सरियत में है, ठीक, हुजूर का इसकी पेशनगोई अभी पूरी नहीं हुई, हुजूर पेशनगोई फरमाई हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, फरमाया हुजूर ने कोई कच्चा या पक्का घर बाकी नहीं बचेगा जिसमें इस्लाम दाखिल नहीं होगा। हम अगर यहाँ कश्मीर में समझना चाहें तो हम कहते हैं कोई टीन वाला या छई वाला घर नहीं बचेगा जिसमें इस्लाम दाखिल नहीं होगा, शहर वाले तो समझते भी नहीं होगा तो सही क्या चीज होती है, वो घास डाला करते थे, कोई कच्चा और पक्का घर बाकी नहीं बचेगा जिसमें इस्लाम दाखिल नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया जब इस्लाम दाखिल, फरमाया हुजूर ने मुसलमानों के पास इतनी दौलत आएगी सुबह एक आदमी निकलेगा ज़कात देने के लिए, शाम तक कोई आदमी मिलेगा ही नहीं उसको ज़कात देने वाला। अच्छी इस हदीस को पढ़कर हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त भी यहाँ शहर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि अगर सुबह से शाम तक पूरे मोहल्ले में घूमेंगे एक आदमी भी मिलेगा नहीं ज़कात देने वाला, अगर ज़कात देने वाला होगा तो बेचारा किसी गांव का कोई घर का नौकर होगा, वहां के बाशिंदे ज़कात देने वाले हैं ही नहीं है, शहर की हालत यही है, बहुत सारे इलाकों की हालत हुज़ूर के बेटों में पूरी हो रही है, उस हुज़ूर ने फरमाया था और बरकतें इतनी होंगी एक अनार एक पूरे घर के लिए काफी होगा। हुज़ूर ने फरमाया अम्न आफियत इतनी होगी कि बच्चे खेतों में सांप के साथ चलेंगे कोई उनको काटे, सांप नहीं काटेगा, हमारे जंगलों में शेर बकरियों के साथ मिल करके घास भी चरेंगे और पानी भी एक साथ पी लेंगे, शेर जो है वो बकरी को जख्मी नहीं करेगा, वो दौर आने वाला, लेकिन उससे पहले कितने इंसान ईमान से हाथ धो बैठेंगे और कितने कुफर की तरफ चले जाएंगे उसकी फिक्र करनी, वो दौर हमारा बता रहा, इस वक्त अपनी जवानी की फिक्र करना बेहद जरूरी है। कहां कैसे फिक्र करेंगे आप, जैसे हर चीज के लिए कोई ना कोई इलाज है उसी तरह से अपनी ईमान अपने दीन अपनी हिदायत के लिए भी फिक्रमंद होना जरूरी है, और उसका तरीका है कि क्या कि साहब कभी इस बुराइयों के माहौल से निकल के हिदायत के माहौल में वक्त गुजारे, आज तो ताना दे, जब घर में हिदायत का माहौल नहीं सुन्नतों का माहौल नहीं, अभी एक साहब मुझे फोन पर बता रहे थे क्या लगा जी हमारे यहाँ मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया, मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया क्या कहते हैं इस्लाम में इजाजत है जैसे चाहें लिबास पहने, ٹھیک میرے کہا سبحان اللہ. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نماز کی جو حدیثیں بیان فرمائی تھی وہ کس کے لیے؟ وہ تو حضور نے یہودیوں نصرانیوں کے لباس پہننے پر لعنت فرمائی وہ کس کے لیے؟ میں دوسری پیشن گوئی حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ میرے دین کو بدل دیں گے اور بدل کر کے کہیں گے دین یہ ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میری امت کے لوگ دین کو بدل دیں گے اور پھر کہیں گے دین یہ ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. پچھلے تقریباً 150 سال سے بے شمار انگریزوں نے تو لکھی کتابیں, بے شمار مسلمانوں نے کتابیں لکھی کہ اسلام میں سود حرام نہیں, بینکنگ سود بالکل حرام نہیں ہے. بہت زور لگا ہے بینکنگ سود جو ہے وہ حلال ہو جانا چاہیے, وہ حلال ہوا نہیں, حرام کا حرام ہی رہا. آج دنیا کو پتا چل گیا کہ بینکنگ سود نے دنیا میں کیا تباہی بچائی ہے, جب ترقی یافتہ ملک بھی نیچے کی طرف دوڑ رہے ہیں. تقریباً ایک لائبریری کتاب لکھی گئی کس بات پر؟ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بہت عمدہ چیز, اور پرانے زمانے میں خنزیر جو ہے وہ گندگی کھاتا تھا, آج کا خنزیر جو ہے وہ بہت پاکیزہ فارموں میں, صاف شفاف فارموں میں پالا جاتا ہے, اس لیے اس میں کوئی انفیکشن نہیں ہے. اب جب سوائن فلو آ گیا تب سب نے کان پکڑ لیا, اب کہتے ہیں اب تو سارے منہ بند کر کر کے پھر رہے ہیں, چیخ چیخ کر اللہ کا دین اعلان کر رہا ہے. دین حق یہ ہے, تم اپنے تجربات کے بعد کہاں پہنچو گے, ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ حق یہ ہے. عرصے طویل تک دنیا کے انسان مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے اڑاتے توہین آمیز جملے کرتے تھے, اللہ کہ تم انہی میں سے ہو جن کی آدھی کاٹ دیتے ہیں, انہی میں سے ہو, اس طرح مذاق اڑا کرتے تھے. ٹھیک, اور جواب میں میڈیکل نے کیا کہا؟ کہ لگا صاحب ایڈ سے بچنے کے لیے ختم کرنا ضروری. کہنے لگا ہاں صاحب ختم کر. ایک دفعہ بنگلور میں سیمینار ہو رہا تھا کینسر پر, اور میڈیکل سیمینار تھا, سیشن کی صدارت ایک ہندو ڈاکٹر کر رہا تھا, جو پیپر پڑھ رہا تھا اس پیپر پڑھنے والے نے پڑھا, اس کو پیپر پڑھنا تھا پیشاب کی جگہ مردوں اور عورتوں کے پیشاب کی جگہ پر کینسر کیوں ہوتا ہے, تو اسے پڑھا کہ مردوں کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ ختم نہ کرنا ہے, اسے سرکمسائز کرو جی. لڑکے کھڑے ہو گئے وہ آر ایس ایس والے, کہنے لگے صاحب یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, یہ کوئی مذہبی مسلمانوں میں سے آیا ہے, کوئی مذہب سنا رہا ہے ہم کو, ہم کو میڈیکل سنایا جائے. تو ڈاکٹر نے جو سیشن کی صدارت کر رہا تھا اس نے کہا صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, یہ آپ کو میڈیکل سنا رہے ہیں, مذہب نہیں سنا رہے ہیں, ہم آپ سے زیادہ مذہب جانتے ہیں, ہم نے اپنا خاتمہ کیا ہے, یہ بھی کریں گے آپ بھی کرو, فائدہ اسی میں ہے. وہاں پہنچے جہاں 1400 سال ہمارے نبی نے ہم کو پہلے بتایا. پھر اسی سیمینار میں ایک لیڈی صاحبہ سے پیپر پڑھ رہی ہے, اتفاق سے وہ مسلمانی تھی, اس نے پیپر پڑھنا تھا کیا عورتوں کے بچہ دانی میں کینسر ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں, اس نے دکھایا عورتوں کے بچہ دانی میں کینسر ہونے کی مین وجہ یہ ہے اگر شوہر کو ختنہ نہ ہوا ہو تو بیوی کو بچہ دانی میں کینسر ہو جائے, اس لیے مردوں کو سجیشن دی جاتی ہے کہ صاحب وہ ضرور ختنہ کرے. اس نے وہاں وہ بھی دکھایا کہ مسلمان عورتوں کے ہاں کینسر رہن بچہ دانی کے کینسر جو ہیں وہ 1% یا 0.5% سے دکھایا, اور ان عورتوں کے جن کے شوہروں کے ہاں نظر اندیز کو ختم نہیں ہوا ہے ان کے ہاں اس نے بتایا کہ 75% یا 80% ان کے بچہ دانیوں کے کینسر ہیں, کا مین وجہ وہی ہے. یہ بات تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کر. آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب کمر درد کی مین وجہ ہے ڈرن لو, تو ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اور طریقہ بھی آپ کا یہ تھا سخت بستر پر آرام ہوتا. آج کے میدوں کے درد کی مین وجہ کہتے ہیں سب چھنا ہوا باریک ربڑ جیسے روٹیاں کھا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں میدے کا درد ہو گیا. ٹھیک, ہمارے نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں کبھی چھانی استعمال بھی نہیں کی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, بخاری شریف میں اب عائشہ سے پوچھا گیا آپ نے چھانی دیکھی حضور کے زمانے؟ انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں چھانی پارون ہو سو ہی نہ, شہر کے لوگ اب جانتے بھی نہیں ہوتا پارون کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں گھروں میں. اسلام یہ کہتا ہے شام کو کھانا جلدی کھاؤ, بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے کھانا کھایا کرتے تھے, بخاری میں حدیث موجود ہے, بخاری میں حدیث موجود ہے صحابہ حضرت رات کا کھانا رات کی نماز سے پہلے ہی کھاؤ. آج کا میڈیکل بھی یہی کہتا ہے, کیا لگے صاحب رات کا کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سویا کریں تو آپ کی میدے کی تکلیف ہوگی. ٹھیک, ہمارے کشمیری رات کے 11 بجے ادھر سے کھانا کھائیں گے ادھر سے بستر میں جائیں گے, صبح کو میدے کے درد لے کر بستر. اسلام تو وہی چیزیں سکھاتا ہے جو انسانوں کے ساتھ, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز انسان کے لیے مضر ہو اور اللہ کے نبی اس کا حکم دے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. بزرگ اور دوستو، میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آج کے مسلمان کو یہ ڈیسائڈ کرنا اس کو مسلمان رہنا ہے یا نہیں. اسلام تو رہے گا دنیا میں، اور مسلمان اپنے اسلام کو بچائیں تو ٹھیک، نہیں تو اسلام چلا جائے گا دوسروں کے پاس، اور وہ دوسرے جو ہیں ہم سے زیادہ اچھے مسلمان بن کر کے رہیں گے، اچھے مسلمان بن کر. چنانچہ ان کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی. ایک شخص نے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں ابھی تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے مدینہ مسجد نبوی میں. کیا صاحب؟ مسجد نبوی میں چھتریاں لگانی. ٹھیک، مسجد نبوی میں اندر پہلے ہی چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بٹر بند کھلتی ہے، بٹر بند بند ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چھتری لگانے کا کنسپشن وہاں آیا تھا، مسجد نبوی کا اندر کا حصہ اگر اس کو چھت لائیں گے تو نیچے اندھیرا ہو، اور اگر ہم اس کو چھت نہیں لائیں گے تو دھوپ آتی ہے. اس لیے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب چاہیں اس کو کھول دیں، جب چاہیں اس کو بند کر دیں. اس لیے وہاں ایک تو موبائل ڈوم بنائے گئے، موبائل گنبد. وہ بٹن دبتا ہے تو گنبد ہی چلا جاتا کہیں، اور پھر بٹن دباتے ہیں تو گنبد واپس آ جاتا ہے. تو ایک تو وہ بنایا، اور دوسرے وہ چھتریاں لگائی گئی ہیں، وہ بٹن دبائیں گے تو چھتری بند ہو جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، اور جب دھوپ آتی ہے بٹن دباتے ہیں چھتری کھل جاتی ہے. یہ جب کسی نے تصور دیا ایسا کریں، اس تصور کو عملانے کے لیے انہوں نے کہا تھا پہلے تو کوئی ماہر انجینئر اوکے ہاں کر دینا چاہیے، تبھی یہ کر سکتے ہیں. معلومات کی گئی تو پتا چلا اس کا انجینئر جو سب سے بڑا ماہر ہے اور قابل اعتماد ہے، اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور وہ جرمنی میں ہے اور یہودی ہے. یہودی انجینئر گئے اس کے بعد وفد لے کر، مسجد نبی کی تعمیراتی کمیٹی کا وفد اس کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ ہم اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، چل گئے ہو جائے گا کامیابی. انہوں نے کہا لگتا تو ہے کامیاب ہو جائے گا، مگر مجھے وہ جگہ دیکھنی پڑے گی. کہتے ہیں اس کو لے جائے مدینہ یا نہیں، ہے یہ یہودی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کو جزیر العرب سے باہر نکال دینا. آج کی بدقسمتی کا دور وہ آ گیا کہ جزیرۃ العرب میں یہودی مسلط ہے. بخاری میں حدیث ہے اخرج الیہود و النصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے پاک کر دینا تو جزیرۃ العرب یعنی عرب اپنی اصل حالت پر رہے گا، اور اگر یہود و نصارہ واپس آ گئے تو عرب اپنی اصل حالت پر نہیں رہیں گے. اس وقت ان کا ایمان، ان کی غیرت، ان کی حمیت سب مٹ چکی ہے. وجہ وہی ہے جس خیبر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا، اسی خیبر میں اس وقت ان کے اڈے پائے. بہرحال تعمیراتی کمیٹی سوچ رہی ہے انجینئر صاحب کو لائیں مدینہ یا نہیں. ایک نے کہا کہ فتوا لیں گے، دوسرے نے کہا ہے کہ مولوی تم کا دینے فتوا، جب وہ خط سے کہیں گے ناجائز، اس لیے ان کو پوچھنا ہی نہیں ہے. اگر لے جانا ہے تو لے جائیں گے، نہیں لے جانا ہے مگر ان کو نہیں پوچھنا. مدینہ منورہ انہوں نے ایک نے رائے دی ایک کام کریں گے، اس کو پہلے کوشش کریں گے کہ اگر یہ مسلمان ہی ہو گیا تو بس مسئلہ حل ہو جائے. اب گئے یہ کوشش، طرح طرح کی باتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ہے شروع کر دو کچھ کہنا. شروع کر دیا انہوں نے، جی آپ نے اسلام کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ آپ نے اسلام کے بارے میں معلومات ہے؟ کہا ہاں ہاں معلومات ہیں. اچھا آپ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا؟ کہنے لگا بھائی آپ لوگ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہو یا خبردار یہ کوئی بات مت کرو، یہاں یہ بات ہی نہیں کر سکتا. پھر انجینئر کی ضرورت ہے، ہاں لے کر چلے گا، ڈسائڈ کر دیا اس کو لے کر کے جائیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں اور اس کو معائنہ کرائیں گے، اور اگر اس نے کہا ہاں صاحب چھتریاں لگ سکتی ہیں تو ٹھیک، اور اگر کہا نہیں تو نہیں. اور چھتریاں لگانی ہیں کہاں؟ روضہ مبارکہ کے بالکل سامنے چھتری لگانی. لے کر آئے انجینئر صاحب کو مدینہ منورہ، یہودی انجینئر، جمع دی ہائی اسٹار ہوٹل میں. اتفاق سے وہ ہوٹل بھی میں نے دیکھا جس کو اس کو ٹھہرایا گیا تھا. اس ہوٹل سے جب وہ مسجد نبی آیا تو پرانی یہودیت کی ضد کی وجہ سے وہ نیکر پہن کر کے آیا بس، اور گولا بوٹ لگا تھا تو نیکر پہن کے مسجد میں داخل ہوا. ٹھیک، لیکن عجیب جب وہ نیکر پہن کر اندر آیا ہے، روضہ مبارکہ پر جب نظر پڑی ہے تو کھڑا رہے، دیکھتا رہا. اندر دل گھبرنے لگا، دھڑکتے دھڑکتے یہاں تک پہنچ گیا کہ نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھنے کے بعد بہت دیر سوچتا رہا، اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ کہتا ہے صاحب مجھے یہ بتائیے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. کہنا یہ گنبد مجھے پیغام دے رہا ہے ایمان کے بغیر یہاں کیسے آیا. یہ گنبد مجھے پیغام دیتا ہے تم میرے نہیں ہو, تم یہاں کیسے آئے؟ اسی پر واپس نکل آیا, اسی ہوٹل میں گیا, مسلمان امام صاحب کو لایا گیا, کلمہ پڑھایا, چینج ڈریس چینج کیا, اب نئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے. اور پہلے جو مجھے بتاؤ, پہلے مجھے کرنا کیا ہے یہاں؟ اب کیا کرے گا, تو پتا تو ہے نہیں کیا کرنا ہے. بہرحال کسی سے دور کا نماز پڑھوائی گئی, اس کا اس نے معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد پھر اسی کے اس پرپوزل پر وہاں وہ چھتریاں لگی گئی. چھتریاں لگ رہی ہیں اس وقت بھی, ہیں آئندہ بھی لگتی رہیں گے. اور اگلے سال اسی انجینئر کو جب لایا گیا, اس حال میں آیا تھا وہ سر پر امامہ سفید لباس. اس وقت سعودیہ کے انجینئر صاحب نے کہا, اسلام اتنا نہیں, اتنا فٹ مذہب نہیں ہے. ہم نے کہا صاحب, نے آپ سے اسلام نہیں سننا چاہتا, میں اس گنبد والے سے اسلام پوچھتا. گنبد والے سے اسلام پوچھنے کا مطلب میں حدیثیں پڑھتا ہوں, اس پر میں عمل کرتا ہوں, میں مسلمانوں سے اسلام نہیں سیکھنا چاہتا. کیوں؟ اس کا کہا, مجھے معلوم میں مسلمان اسلام چھوڑ چکے, کہیں ہم ویسے نہ بن جائیں, بس یہی سمجھنے کی بات ہے. کہتا مجھے معلوم ہے مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں, میں مسلمانوں سے اسلام سیکھنا نہیں چاہتا ہوں, میں تو گنبد والے سے اسلام سیکھتا ہوں. یہ کہ نہیں, احادیث سے, حدیثوں میں جو مجھے نظر آئے بولے. اس کے بعد اس نے اپنی وہ یہ ساری روزہ سنائی ہم کو. اس مدینہ منورہ آج بھی وہ انجینئر وہاں موجود ہے جس نے یہ روزہ سنائی. انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ تھا وہ انجینئر, اور اس طرح سے وہ چھپیاں. تو مگر وہ میں دراصل یہ نہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس وقت اسلام کی طرح دوسری قوم میں تیزی کے ساتھ, اتنے شوق کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ ایک ایک چیز اپنانا چاہتے ہیں. وہاں کا ماڈرن اسلام قبول کرتا ہے اور یہاں کے ایک ایک چیز کو اپناتا ہے, اور ہمارا بیکورڈ کہتا ہے میں ویسا ہی ماڈرن بنوں گا. وہ تو ساری چیزیں چھوڑ کر چاہتے ہیں ہم ویسا بنے جیسا اسلام چاہتا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب, ہم اسلام نہیں چاہتے, ہم تو ویسا بننا چاہتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک جوڑنا سارا من کان قبلکم شبرم بشبرین ذراعم بذراعین. مجھے یہ معلوم ہے کہ تم ان قوموں کی نقل کرنے لگو گے, ٹھیک ٹھیک ویسی نقل کرو گے جو وہ کریں گے, حتیٰ کہ اگر وہ سراخ میں گھسے ہوں گے تم بھی گھسو گے سراخ. کیا مطلب؟ اگر یہود و نصارہ وہ کام کریں گے جس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تم بھی ان کی نقل کرتے کرتے ہم بھی یہی کریں گے. کیونکہ صاحب دنیا کی ماڈرن قوم کر رہی ہے, چاہے اس کا نفع ہو یا نہ ہو. جیسے یہی کیا تھا, یہود و نصارہ نے گیئزم کو قانون بنا دیا, ہم کہیں گے ہم تھوڑے پیچھے رہیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, چاہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس سے بحث نہیں. کیونکہ صاحب دنیا میں یورپ میں نعرہ چلا مرد و زن برابر, ٹھیک. ہم نے کہا ہاں صاحب, اسلام بھی کہتا ہے مساوات مرد و زن, عورت جو ہے وہ غلام نہیں رہنی چاہیے. کیا مطلب؟ عورت کی حیا کا جو سارا انتظام اسلام نے کیا تھا اس کا نام رکھ دیا غلامی. عورت کو آگے بڑھنا چاہیے, آگے آگے بڑھنا چاہیے, ترقی کرنی چاہیے. کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سوسائٹی میں آ جانا چاہیے, بعد میں اس کی قسمتیں لٹتی رہیں, نام ہے اس کا آگے بڑھنا. نام کا رکھا آگے بڑھنا. پوری انسانی تاریخ میں عورت کے ساتھ اتنا فراڈ کہیں نہیں کیا گیا جتنا آج کے دور میں. ترقی کا عنوان دے کر کے اس کو ننگا کر دیا گیا, اس کو گھر سے باہر گھسیٹا گیا, اس کو شو پیس بنا دیا گیا, اس کی باڈی کو صرف ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا گیا. اب وہ سمجھ رہے ہیں میں ترقی کروں. عورت نادام تھی, اس کو جہازے میں آ گئے. جہاں صاحب آج کا مرد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں, حالانکہ آج کا مرد دراصل اس کا جنسی استحصال چاہتا تھا, اس لیے اس کو دفتروں میں. آج کا مرد یہ ہے کہ صاحب سردیاں ہم تو پورا ڈریس پہنیں گے, آپ کا فیشن کے ساتھ ننگا رہنا, سکرٹ پہننی چاہے سردی میں ٹھکرتی رہو, ہم تو کھانا پینا خوب کھائیں گے, تم کو کھانا نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر تمہیں زیادہ کھایا تمہاری باڑی اگر بڑی ہو گئی تو سمارٹ نہیں رہی, اور بےچاری وہ بھوکی پیاسی ہے. یہ ہے آج کی سوسائٹی, اور عورت کے ساتھ یہ فراڈ ہو, اور مسلمان سمجھ نہیں پاتا ہم کدھر جا رہے ہیں. دنیا کی قومیں تباہی کی طرف دوڑ رہی ہیں. صحیح علاج جو تھا وہ امت مسلمہ کے پاس تھا, اے دنیا کے انسانوں تمہارے پاس سائن, تمہارے پاس ترقیات, لیکن ہدایت تمہارے پاس نہیں. ہدایت ہم سے لو. سب خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قومیں سائنسی ترقیات کریں, اس سے انسانوں کو نفع ہو, اور اس قوم سے ان کو دین ملے گا, اس قوم سے ان کو تہذیب ملے گی. مسلمان کہنے کے لیے ہم سائنسی ترقیات کریں گے, 500 سال ہو گئے سر مارتے ہوئے, سر سے وہ ترقی ہوئی نہیں, ٹھیک. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ہدایت نہیں ملی, یا اپنی ہدایت سے محروم ہو. اصل میں خدا کا منصوبہ ان کو یہ چیز دی, ان کے ذریعے سے انسانوں کو یہ ملے گا, اور تم کو ہدایت دی, تمہارے ذریعے سے ان کو ہدایت ملے گی. کہہ سکتے تھے مسلمان, تم نے سائنسی ترقیات سے انسانوں کو نفع پہنچایا, ہم تم کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے, ورنہ تمہاری سائنسی ترقیات تم کو حیوان بنا دیں گی. اور ہے یہ اللہ نے اپنا یہ دین بھیجا تھا, دین حق بنا کر ہر انتظامات اس کے کیے. سارے قرآن محفوظ کرنا تھا, محفوظ ہے, حدیثیں جمع کرنی تھی حدیثیں جمع ہیں, اس کا قانون سارا بننا چاہے تو سارا قانون بنا ہوا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو ریکارڈ, وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. مسلمان اپنے نبی سے دور, اپنے قرآن سے دور, اپنے دین سے دور, اور سمجھتا ہے میں جتنا چیزیں تو سمجھ معمولی چیزیں, اس سے کیا فرق پڑے گا. حالانکہ اتنا زہریلا فرق پڑتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. گلے میں دھاگا باندھا, اس کا ایمان یا تو ختم ہو چکا ہے اس کو پتا نہیں ہوگا, اور یہ ختم ہونے کے قریب ہے, اب یہ نماز کی طرف کبھی نہیں آ سکتا. اس کا یہ دھاگا نماز کے طرف آنے ہی نہیں دے گا. اسی طرح سے گلے میں ہار ڈالا, گلے میں ہار ڈالنے کا فوراً اثر یہ پڑے گا اب اس کو نماز میں ہلکی توفیق نہیں ہوگی, اور اگر آئے گا بھی نماز میں تو ساری نماز میں یہ عجیب ٹینشن میں رہے گا, اور جیسی نماز ہونی چاہیے وہ پڑھنے, کیونکہ ادھر سے حرام کام کر رہا ہے اور آج کو پتا نہیں چل رہا. یہ جو کہتے ہیں نا آج جو نماز شروع کر دیتے ہیں پہلے کچھ دنوں تک تو پتا نہیں چل رہا, اور کچھ دنوں بعد ان کو کیا ہوتا ہے کہ جی نماز ہم پڑھتے ہیں مگر خیال نماز کی طرف نہیں رہتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب اس کا کیا, دراصل یہ جو باہر ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نماز میں تو مجھے ہم نہیں رہتا. کچھ دنوں کے بعد پھر کیا کہتا ہے کہ جی مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, جی پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, اور نماز پریشان ہو جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ کو یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا کیسی چیز, یہ خیال آتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس خیال سے کہ نہیں؟ جی بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں یہ خیال آنے لگے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, اور تم چاہو کہ یہ خیال نہ آئے اور پھر بھی یہ خیال آ رہا ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کفر کی علامت ہے, حضور نے فرمایا یہ ایمان کی علامت. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے, یہ دراصل تم پر اٹیک ہو رہا ہے تاکہ تمہارا ایمان, تم جو چاہتے ہو یہ خیال نہ آئے. یہ کیوں چاہتے ہو؟ یہ ایمان ہے اس لیے تم چاہتے ہو, اگر ایمان نہ ہوتا تم چاہتے ہاں اور سوچتے ہو. اٹیک چل اندرونی اٹیک بھی آج چلو اور باہر کا اٹیک بھی. قرآن نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اے ایمان والو یہود و نصارا کو اپنا دوست نہیں بنانا. آج کا مطلب یہ بتائیے عیسائی لڑکیوں کے ساتھ اسلام نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے نا؟ اسلام وسیع مذہب ہے, وہ تو جس دور میں اجازت ہوتا الگ, آج کے دور میں نہیں ہے, اور جب بھی مسلمانوں نے یہ کیا اس کے برے نتائج سامنے آئے. جس دور میں اجازت تھی وہ دور ختم ہو چکا ہے, آج کا دور نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے کافروں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کیا ہے, یہودی اور نصارا سے بڑا کافر اور کون ہے؟ یہ تو تھا سارا ایک پہلو. اور اگلا پہلو یہ ہے بزرگوں دوستو, اس وقت یہاں کشمیر کے نوجوانوں کو عیسائی بنانے کی اتنی منظم محنت چل رہی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا اندازہ اگر کرنا ہوگا تو یہاں چرچوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں جاتے ہیں اور صاف کہتے ہیں ہم کرسچن بننے آئے, صاف صاف کہتے ہیں کرسچن بننے آئے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے کردار کو بچائیں, اپنی امت کو بچائیں, یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیسائڈ کرنی ہیں. ایک انسان وہ ہے جو خود بھی ڈوب رہا ہے دوسرے کو بھی بچا نہیں سکتا, ایک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے خود دوسرے کو بچا نہیں پا رہا ہے, اور تیسرا انسان وہ ہے کہ جو خود بھی نہیں جلتا ہے دوسرے کو بھی جلنے نہیں دے گا. ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کون سے طبقے سے جائیں گے. اللہ جل شانہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, فکر عطا فرمائے, اور دین کا درد عطا فرمائے, اور دین کے لیے کچھ کرنے کی ہمت اور راستے مہیا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله تیرے گھر میں رہ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا اللہ ہم تجھے اپنا اللہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں, یا اللہ اپنے آپ کو تیرا بندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں, یا اللہ ہم مسلمان ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یا اللہ ہم مسلمان ہیں اگر یہ کمزور ہیں, آنکھوں سے غلطیاں ہوئیں, زبان سے غلطیاں ہوئیں, کانوں سے غلطیاں ہوئیں, دل کے سوچنے سے غلطیاں ہوئیں, لیکن اے اللہ آپ نے رسوا نہیں کیا, آپ نے احسان فرمایا. ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, ہمارے والدین سمجھتے ہیں کتنا اچھا ہے, اور آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم اندر سے کیا ہیں. یا اللہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے بیمار کے ساتھ اس کے گھر والے سمجھتے ہیں یہ تو بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے, حالانکہ ڈاکٹر کے دل کے برے خیالات سے نہ بیمار کو پتا ہوتا ہے اور نہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. وہ تو جان بوجھ کر اس مستورات میں سے اس بیمار کو ننگا کر کے اپنی آنکھوں کی غلط حوث کو مٹاتا ہے, اور گھر والے سمجھتے ہیں یہ ہمدرد ڈاکٹر ہے, اس پر بھی تو پردہ فرماتا ہے. یا اللہ تو کتنا بڑا رحیم خدا ہے. یا اللہ تنہائیوں میں, پارکوں میں, ہوٹلوں میں, سڑکوں پر, البموں میں, چھپی ہوئی جگہوں پر کون کیا کرتا ہے. یا اللہ آپ چاہیں تو سب کو رسوا کر سکتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی پردہ رکھتے ہیں. یا اللہ آپ نے تو یہ بھی فرمایا تم کتنے ہی گناہ کرو, تمہارے گناہوں کے پہاڑ اگر آسمان تک پہنچ جائیں, صرف ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگو, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ اتنا شفیق ہونے کے باوجود, یا کرم اللہ اتنا ہمدرد ہونے کے باوجود ہم آپ کی طرف نہیں آئے. یا اللہ آپ کب سے ہمارے انتظار میں ہیں. اللہ باپ اپنے بیٹے کو دور سے دور دیکھ کر کے تڑپتا ہے, اور اگر پھر واپس بیٹا آتا ہے کہتا ہے صبح کا بھولا شام کو واپس آئے, اس کو بھولا مت کہو, اس کا اپنائی کہو. یا اللہ تو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے. یا اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے. یا اکرم اللہ کرمین تیرے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے. دنیا کی قومیں تیرے نبی کے طریقے سے ہم کو دور کرنے پر تلی ہوئی ہیں, اور ہم بھی ان کے جھانسے میں آ کر کے, ہم بھی ان کی پٹی میں آ کر کے, ہم بھی ان کی بولی کو سن کر کے متاثر ہو کر کے, بلکہ دھوکہ کھا کر کے, بلکہ سوچ کر کے ہم کو یہ ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں, حالانکہ تیرے نبی سے ہم کو دور کرتے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہم کو سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ایک ایک نوجوان کی جوان کی حفاظت, یا اللہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے, تو ہی اتنی ہمت عطا فرما. یا اللہ اپنی جوانی کو کیسے پاکیزہ رکھ سکیں گے. یا اللہ جب چاروں طرف سے گندگیاں ہیں, یا اللہ فیشن ہے, یا اللہ پرکش ماحول ہے, یا اللہ آنکھیں کھولتے ہیں تو ننگے فوٹو ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ننگی حالت میں چلتی ہیں, چیزیں خریدتے ہیں تو ان پر بھی ننگے فوٹو ہیں. یا اللہ معمولی کرکرے بھی خریدیں گے تو اس میں پہلے عورت سے ملاقات کرائی جاتی ہیں. اس ایسے ماحول کے اندر آ کر یا جو نوجوان قابل نفرت نہیں, یہ تو قابل رحم ہے, کیسے اپنے آپ کو بچا سکے گا. تو ہی بچنے کی ہمت عطا فرما, اس کو اپنے دین کا وفادار بنا. یا اللہ اس کو خالد بن ولید اور عبداللہ بن عمر اور صلاح الدین ایوبی کا وارث بنا دے. یا اللہ ان بگڑے ہوئے خانوں کی نقل کرنے سے اس نوجوان کو بچا دے. یا اللہ ان بگڑے ہوئے عیاش خانوں کی نقل کرنے سے, یا اللہ ان آج کے نوجوان کو بچا دے. یا کلام کرنا اس کو طارق ابن زیاد, محمد ابن قاسم, جو 17 سال کا جوان اس قبرستان میں اسلام لے کر آیا تھا, یا اللہ اس, یا اللہ وہ میر محمد حمدانی شاہ حمدان کا وہ نوجوان بیٹا میر محمد حمدانی, جو 22 سال کی عمر میں اس کشمیر میں داخل ہوا تھا, اور وہ عالم باعمل بھی تھا, صالح بھی تھا, یا اللہ باغیرت بھی تھا, حالانکہ 22 سال کی عمر کا نوجوان تھا اور سارا کشمیر اس کے اقتدار میں کھڑا ہوا تھا. اس نوجوان کو ہم کو اپنا مقتدا بنانا نصیب فرما دے. یا اکرم اللہ, ایک ایک نوجوان کا مستقبل روشن بنا دے, دینی اعتبار سے, دنیوی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, ہر ہر اعتبار سے ایک ایک نوجوان کا مستقبل روشن بنا دے. اہل کشمیر پر رحم فرما, یا اللہ اہل کشمیر پر رحم فرما, یا اللہ کشمیر کے مستقبل کو روشن بنا دے. یا اللہ یہاں کی بیٹیوں کی عزتیں بھی خطرے میں, یہاں کا ایمان بھی خطرے میں, یہاں کی جانیں بھی خطرے میں, یہاں اپنے بھی دشمن ہیں, یہاں تو غیر بھی دشمن ہیں. یا اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں, یا اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں. اب ہم اپنی کس کس چیز کی حفاظت کی تجھ سے درخواست کریں. یا اللہ ادھر سے ہم تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم سے زیادہ قابل رحم کون ہے جو زہر پر زہر کھا رہا ہے, اور اے اللہ توبہ کرنے کو بھی تیار نہیں اور شفا کی امید لگائے بیٹھا ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں, وہ ساری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علیکم.